بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے پروردگار کی طرف رخ کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ انشراح کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل سامعین یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 49 میٹر بین مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو .سحر ٹی وی .ir۔ سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور رپورٹ پر مشتمل ہے. اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام اسلام ٹائم ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. آپ نے مزید فرمایا کہ انسانیت حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کے بعد بھی سکون کا احساس نہیں کر رہی ہے. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین پروگرام نیم نگاہ میں آئیے سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایٹمی معاہدے کے تعلق سے امریکہ اور مغرب کی وعدہ خلافیوں کے بعد منگل سے ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد بند. ہندوستان میں مرکز کے زیر انتظام ریاست پڈوچیری میں اسمبلی الیکشن سے قبل کانگریس کی حکومت کا خاتمہ، صدر راج کے نفاذ کا امکان. اور پاکستان میں سینٹ الیکشن کی تیاریاں، سینٹ انتخابات کو ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دھبا ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر سخت تنقید. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران اور آئی اے ای کے درمیان جو کچھ طے پایا وہ مجلس شورائے اسلامی کے منظور کردہ فیصلے کے دائرے میں ہے، اور ایڈیشنل پروٹوکول پر منگل 23 فروری سے رضاکارانہ طور پر عمل درآمد روک دیا جائے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ایک پریس کانفرنس میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے دورہ تہران اور ایران و آئی اے اے کے درمیان 3 ماہ کے سمجھوتے نیز معائنہ کاری کے عمل اور اس سلسلے میں گروسی کے بیان پر کیے جانے والے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ اس دورے میں ایران اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان جو کچھ بھی طے پایا اہم قابل غور سفارتی نتیجہ اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے لیے تکنیکی اعتبار سے ایک سود مند دستاویز ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ اور آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے سب سے پہلے تو ایران کی پارلیمنٹ کے طے کردہ فیصلے کے دائرے میں ہی رہ کر اپنے مذاکرات انجام دیے اور اتفاق رائے کیا، اور جو کچھ بھی طے پایا اور تحریری شکل دی گئی وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام انجام نہیں دیا گیا. ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بعض باتیں سیف گارڈ کے تحت معاہدوں اور وعدوں پر عمل درآمد کو دیکھنے کے لیے طے ہوئی ہیں، کہا کہ جن میں یہ شامل ہے کہ سیف گارڈ کے دائرے سے ہٹ کر لگے کیمرے 3 مہینے کے لیے آن رکھے جائیں گے، مگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو کوئی ویڈیو تصویر نہیں دی جائے گی اور اس بات کے تمام تکنیکی پہلوؤں کو ضمیمے اور بیان میں شامل کیا گیا ہے۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA اور اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی تنصیبات کی لازمی معائنہ کاری جاری رکھنے پر متفق ہو گئے۔ ایران اور جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے مشترکہ بیان میں، جس کا ایک نسخہ IAEA کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے، آیا ہے کہ یہ ادارہ اور ایران کا محکمہ ایٹمی توانائی 26 اگست 2020 کے مشترکہ بیان کی اساس پر دو طرفہ اعتماد کی روح کے مطابق آگے بڑھنے پر زور دیتے ہیں۔ اس بیان میں آیا ہے کہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی نے پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی عوام کے مفادات کے تحفظ کے اسٹریٹجک ایکشن لا کے نام سے موسوم ایرانی پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کے تحت اعلان کیا ہے کہ وہ 23 فروری 2021 یعنی کل منگل سے ایٹمی معاہدے کے رضاکارانہ اقدامات پر عمل درآمد روک دے گا۔ مجلس خبرگان نے 5ویں دور کے 8ویں باضابطہ اجلاس کے اختتام پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ پابندیاں ہٹائے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں بلکہ ایران کے نقصان میں بھی ہے۔ رہبر کا انتخاب کرنے والی فقہا کی کونسل مجلس خبرگان نے اپنے 8ویں باضابطہ اجلاس کے اختتام پر ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایرانی عوام کی جانب سے استقامت اور مسائل و مشکلات کو برداشت کرنے سے ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں اور تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی ناکامی بے نقاب ہو گئی ہے، اور پوری دنیا نے مشاہدہ کیا ہے کہ امریکہ کا ایک اور سرکش صدر تاریخ کے کوڑے دان میں چلا گیا اور ایران کا اسلامی جمہوری نظام اپنے عوام کی بدولت پوری آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی استقبال کو جان لینا چاہیے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کے واپس آنے یا نہ آنے سے ایرانی عوام کی استقامت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور پابندیاں ہٹائے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ واپسی ایران کے نقصان میں بھی ہے۔ ایران میں طبی عملے اور ڈاکٹروں کو کورونا ویکسین لگانے کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع کر دیا گیا۔ ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ادارے غذا و دارو کے ترجمان ڈاکٹر کیانوش جہانپور نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ پہلے مرحلے کا اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد طبی عملے کے ارکان اور ڈاکٹروں کو پیر سے کورونا ویکسین کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں ملک بھر کے اسپتالوں میں کام کرنے والے 1 لاکھ ڈاکٹروں، نرسوں اور عملے کے دوسرے افراد کو کورونا ویکسین لگایا جائے گا۔ ایران میں کورونا ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں اسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو روسی ویکسین اسپوٹنک وی کا پہلا ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ ہندوستان میں مرکز کے زیر انتظام ریاست پڈوچیری میں کانگریس پارٹی کی حکومت ایوان میں اکثریت ثابت نہ کر پانے کی وجہ سے گر گئی ہے۔ کانگریس کے 5 اسمبلی ارکان کے استعفی کے بعد پڈوچیری میں کانگریس کی حکومت اقلیت میں آ گئی تھی، اور لیفٹیننٹ جنرل نے وزیر اعلی نارائن سامی کو فوری طور پر ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کو کہا تھا۔ پیر کو وزیر اعلی ایوان میں اپنی اکثریت ثابت نہ کر سکے اور کانگریس کی حکومت گر گئی۔ وزیر اعلی نارائن سامی نے اپنا استعفی لیفٹیننٹ گورنر کو پیش کر دیا ہے۔ اپریل مئی میں پڈوچیری میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ وہاں صدر راج نافذ کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر ملک کے ایوان بالا کے انتخابات کھلی رائے دہی کے ذریعے کرانے پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان کے ساتھ ایک رابطے کے دوران کہا ہے کہ کھلی رائے دہی ایوان بالا کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کے درمیان بات چیت میں ایوان بالا کے انتخابات کے حوالے سے قانونی امور پر ضروری صلاح و مشورہ کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن کو ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دھبا ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایوان بالا کے اجلاس کے دوران حزب اختلاف کی جماعتوں نے کھلی رائے دہی کی ایک بار پھر مخالفت کی ہے اور اس سے متعلق صدارتی فرمان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ کابل میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں افغان شہریوں کے خلاف غیر انسانی اقدامات اور اس ملک میں ٹارگٹ کلنگ نیز عوام کے جاری قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کابل میں ایران کے سفارت خانے سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں افسوس کے ساتھ عام شہریوں کے خلاف غیر انسانی اقدامات اور عوام کے قتل عام کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور عالمی برادری ایسے مجرموں کے ہاتھوں وقوع پذیر ہونے والے دردناک واقعات کا مشاہدہ کر رہی ہے جو وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے ناپاک مقاصد کے حصول کے درپے ہیں۔ اس بیان میں وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی گئی ہے کہ دہشت گردی کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے جانے سے نہ صرف افغانستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ وحشی مجرموں کو شہ بھی مل رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے میانمار میں بغاوت کے ذریعے حکومت پر قبضہ کرنے والے فوجیوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے ایک ٹویٹ میں دھمکی دی ہے کہ واشنگٹن میانمار کے باغی فوجی حکمرانوں اور تشدد کا سبب بننے والوں کے خلاف ٹھوس اقدامات عمل میں لائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں فوج کے ہاتھوں دو مظاہرین کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اینٹونی بلنکن کا یہ بیان میانمار کے فوجی حکمرانوں کے خلاف عائد کی جانے والے امریکی پابندیوں کے 10 روز کے بعد سامنے آیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پریس ذرائع کے مطابق یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے پیر کے روز صوبہ مغرب کے 2 شہروں پر 6 بار بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے سادہ اور الجوف صوبوں کے علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک رپورٹ۔ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ایران سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھے تو ہم پابندیاں ہٹائیں گے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اگر آپ پابندیاں ہٹائیں گے تو ہم اپنی محدودیت کو ختم کر دیں گے۔ اس تناظر میں ہمارے ساتھی عظیم سبزواری نے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد ارشد سے گفتگو کی ہے، لیجیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔
محمد ارشد صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، بات ہو رہی ہے ایران کے ایٹمی معاہدے کی کہ جس کے بارے میں اب کہا یہ جا رہا ہے یورپ کی طرف سے ایک بار پھر ویسا ہی زور، ویسا ہی شور اور ویسا ہی ولولہ دکھائی دے رہا ہے جیسا اس معاہدے سے پہلے انہوں نے کیا تھا کہ یہ معاہدہ منعقد ہو اور یہ معاہدہ ہو جائے۔ اور اب جب یہ معاہدہ ہو گیا اور امریکہ اس سے نکل گیا تو یورپی ملکوں نے بظاہر تو صرف بیانات دیے لیکن عملی طور پر کوئی قدم وہ امریکہ کے خلاف تو کجا، وہ ایران کی حمایت میں بھی نہیں اٹھا سکے۔ لیکن آج پھر ایک وہی شور دکھائی دے رہا ہے، سفارتکاری کا شور ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سفارتکاری کے ٹریک پر واپس آ چکا ہے، لیکن ساتھ ہی مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے ایران سے کہ ایران ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھے تو ہم پابندیاں ہٹائیں گے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پابندیاں ہٹاتے ہیں تو ہم جو ہم محدودیت یا پابندیاں جو نگرانی کا عمل ہم کم کر رہے ہیں یا جو ہم نے اسٹیپ معطل کی ہیں ایٹمی معاہدے کے، ہم اس پر واپس آئیں گے۔ کس کی لاجک جو ہے وہ آپ کے خیال میں قرین قیاس اور منطقی ہے؟
دیکھیے، لاجک تو جو ہے ایران کی درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاہدے سے جو نکلنے کی بات تھی وہ امریکہ نے کی تھی، اور امریکہ جب باہر نکلا تھا تو اس نے جو ہے ایک طرح سے ایران کے ساتھ یا معاہدے کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اس پر جو دوسرے 5 مغربی ممالک تھے جن کو کہ جو ہے اسٹینڈ ٹیک لینا چاہیے تھا اور ایران کے ساتھ آنا چاہیے تھا، وہ بھی جو ہے اس طرح اس کے ساتھ نہیں آئے، حالانکہ وہ معاہدے سے انہوں نے خود کو نکالا نہیں، مگر ایران کی جس طرح حمایت انہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ ان کی اپنی جو مجبوریاں ہیں، آپ نے اس کا ذکر کیا، तो ठीक है वो मजबूरियां हैं, मगर ये कि इसमें जो है असल नुक्ते नजर अगर देखा जाए तो वो ईरान का इस लिहाज से दुरुस्त है कि भाई आप तो रोजाना जो है मुआहदे की हमसे पाबंदी करवाते रहेंगे और फिर उसके बाद जो है जब जी में आएगा उसको तोड़ देंगे। मुआहदा जो है एक तरफा नहीं होता है, मुआहदा मजबूरी नहीं होता है, बल्कि वो दो तरफा होता है और दोनों तरफ फरीकैन बराबर की सतह पे आकर के जो है उसमें शामिल होते हैं। उसमें ईरान को कमजोर फरीक समझना या ईरान को इस पर मजबूर करना कि वो जो कुछ चाहे लिखवा लें, जो कुछ चाहे जो करवा ले, तो ये मुआहदा नहीं हो सकता। उसके अलावा उसे जो भी नाम दिया जाए, तो इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें के बिलाशुबा मगरबी ममालिक एक बार फिर 2015 के मुआहदे की तरफ वापस लौटना चाहते हैं और जो बाइडन की हुकूमत आने के बाद उसके लिए जो है वो राहें हमवार की जा रही हैं, लेकिन ये कि ये बिल्कुल एक तरह का मजाक होगा कि ईरान से इस तरह का मुतालबा किया जाए। आप मुआहदे में आए, ईरान उसके बाद जो है वो मुआहदे के जो दफात हैं उनकी पाबंदी जो है, और मेरा ख्याल है कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको ईरान की ईरान को पाबंदी करनी हो जिसकी। ईरान पहले ही अलल ऐलान ये कहता रहा है कि उसका जो जौहरी प्रोग्राम है वो पुरान मकासिब के लिए है, उसकी जो बिजली की और दूसरी जरूरियात हैं तवानाई की उसके लिए वो जौहरी प्रोग्राम उसका है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि उसे बहुत ज्यादा छुपाना है या जिसको के जो है जिस तक रसाई दूसरों के लिए बहुत ज्यादा महदूद करने की जरूरत है। तो ईरान की तरफ से कोई खास जो है इस तरह की चीज नहीं है मेरी
जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ यहाँ पर इजाफा करना चाहूंगा कि ईरान तो एटमी मुआहदे पर मुसलसल अमल कर रहा है, सिर्फ वो इजाफी प्रोटोकॉल जिसको उसने रजाकाराना तौर पर तस्लीम किया था, कबूल किया था निगरानी को, उस निगरानी को महदूद करने की बात कर रहा है। तो ईरान तो बदस्तूर इस मुआहदे में भी मौजूद है और इस मुआहदे पर अमल भी कर रहा है।
जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ईरान जो है वो पहले से उसने कोई ऐसा उसका प्रोग्राम ही नहीं है जिसमें कि उसे चोरी छुपे कोई काम करना है या इस तरह का कोई और कुछ करना है। तो ईरान पहले ही से उस तरह की जो आलमी एक तरह से कह सकते हैं कि जो महदूदियतें हैं उनका वो उसने जो है पास रखा है, उसका ख्याल रखा है और उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर वो काम कर रहा है। तो ईरान के लिए जो है जो बाइडन के आने के बाद ये कि हाँ फिर से मुआहदा होगा या और कुछ होगा, ईरान के लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए नया हो सकता है कि अगर जो है पाबंदियां कुछ कम होती हैं तो उससे ईरान के साथ उनके तजारत और दूसरी चीजें जो है खुलेंगी और बिलाशुबा इसका फायदा जो है ईरान को भी कुछ न कुछ मिलेगा पाबंदियां उठने के बाद।
साहब, बिलफर्ज हम ये मान लेते हैं कि अमरीका इस मौजूदा एटमी सेटअप के अंदर वापस आ जाता है, यूरोप जो इसका गारंटर है वो क्या इस पोजीशन में है कि वो इस बात की गारंटी ईरान को दे सके कि अमरीका अब एटमी मुआहदे से नहीं निकलेगा और इस पर एनन अमल करेगा और वो खुद भी अमल करेंगे? क्या इस पोजीशन में आपको दिखाई देता है यूरोप?
बिल्कुल नहीं, यूरोप उस वक्त वो जब नहीं जो है रेजिस्ट कर सका और उस वक्त जो है जब उसने अमेरिका के खिलाफ जो है इकदाम कोई नहीं किया, जब ट्रंप ने जो है इस मुआहदे से खुद को अलग किया था, तो आगे जो है कौन इसके जो है इसके बारे में बात कर सकता है, कौन इसकी जमानत दे सकता है कि यूरोप या अमेरिका जो है इस मुआहदे में आइंदा भी बाकी रहेंगे। इसीलिए ईरान का ये मौकफ जो है मुझे बिल्कुल दुरुस्त लगता है और ये बिल्कुल सही है कि आप भी अमल कीजिए, हम भी अमल करें। अगर आप मुआहदे में आते हैं तो कोई बात नहीं, आप आइए मुआहदे पे अमल कीजिए, हम भी जो है आपके साथ, हमने तो अपने आप को मुआहदे से निकाला नहीं था, आप ही ने निकाला है। तो ये जो है इसकी जमानत तो कोई नहीं दे सकता और न इसके बारे में कोई बात जो है हतमी तौर पे कही जा सकती है। देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये है कि उसके मफादात जो है वहां पे अगर बाकी हैं, इस वक्त जो है अमेरिका को ईरान की जरूरत है, सऊदी अरब या और जो दूसरे मुल्कों से अभी उसे और डील करनी है, उससे और ज्यादा जो है निचोड़ना है इन मुल्कों को, और उसके लिए जो है अमेरिका जो है इस तरह की चीजें जो है उनके सामने रख रहा है और उनको डरा रहा है एक तरह से। और मुझे लगता है कि जब भी उसे इस तरह के मौके मिलेंगे वो कहीं ना कहीं जो है अपने मफादात के लिए किसी से भी ब्रीच कर सकता है, किसी को भी जो है धोखा दे सकता है, तो अमेरिका पे या जो है दूसरे यूरोपीय ममालिक पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने इस लायक जो है इस दुनिया में मौजूद दुनिया सो कॉल्ड नाम निहाद अपने आप को ये कहते हैं, लेकिन ये कि इन्होंने कभी भी जो है किसी तहजीब का या किसी एतमाद का मुजाहरा नहीं किया, मुस्तकिल और मुसलसल जो है इन्होंने धोखेबाजियों से काम किया है, पीठ में छुरे घोंपे हैं, माहिदों से निकले हैं, तो इनपे जो है कोई भरोसा करना या इनसे ये उम्मीद रखना कि ये माहिदे में आए और फिर जो है क्या आगे भी बाकी रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा जो है इस सिलसिले में पुरउम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि ईरान भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول۔
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہے اسلام ٹائم جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے. ناظرین, یہ عرض کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے یا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے وہ صرف شیعوں سے یا صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دیگر ادیان اور مکاتب فکر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم جس ہستی کو اور جس شخصیت کو مہدی کے نام سے جانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نام وہاں پر نظر نہ آئے, لیکن کسی اور نام سے ایک ایسی ہستی کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے جو ان کو کیا بلکہ پوری بشریت کو ایک نہ ایک دن نجات دلائے گا اور ظلم و ستم کی جو زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان سے نجات دلا کر عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئے گا, امن و امان کی طرف لے کر کے آئے گا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی یہ آرزو ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو, کہ ایک پرسکون زندگی جہاں پر امن و امان ہو, جہاں پر محبت و الفت ہو, محبت و الفت سے لبریز ایک زندگی کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے اور اس کی یہ آرزو ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دنیا جو ہے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر نہ ظلم ہو, نہ زیادتی ہو, نہ نفرت ہو, نہ قدورت ہو. لیکن خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. اس حوالے سے ہم آج کچھ تفصیلات جانیں گے اور اس پروگرام میں پہلے حصے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی, آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام دیگر ادیان اور مکاتب کی روح سے. امام مہدی علیہ السلام چونکہ ایک عالمی مصلح, ایک عالمگیر نجات دہندہ کے عنوان سے آخر الزماں میں ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدالت سے بھریں گے, دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے, ایک بہت ہی باسعادت اور عظیم زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے فراہم کریں گے کہ جس کے اندر مکمل امن و امان ہوگا, لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا, لوگ پر آسائش دینی, معنوی, روحانی, دنیاوی ہر اعتبار سے زندگی گزاریں گے. ایسی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے, لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے, لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدل ہوں گے, جس زندگی کے اندر نہ کوئی جنگ ہوگی, نہ کوئی لڑائی ہوگی, نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جنایت ہوگی. تو یہ بہت بڑی زندگی, یہ ایک عظیم زندگی جو پوری دنیا پہ چھائی ہوگی, تمام عالم بشریت جو ہے وہ اس زندگی سے لطف اندوز ہوگا. تو یہ یقیناً نہ کہ صرف قرآن اور احادیث میں ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یہ موضوع ہونا چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان, چاہے وہ آسمانی دین ہوں یا غیر آسمانی, مثلاً یہودیوں کا دین, عیسائیوں کا دین یا زرتشتی, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت زرتشت جو ہیں وہ ایک آسمانی پیغمبر تھے, ان کا دین, یا اس کے علاوہ کچھ اور ادیان جو کہ آسمانی دین تو نہیں ہے یا ان کا آسمانی دین ہونا ہمارے لیے ابھی واضح نہیں ہوا, جیسے ہندوؤں کا دین ہے یا دیگر کوئی قبائل ہیں افریقہ کے اندر یا لاطینی امریکہ کے لاطینی حصے میں, تو ان کے پاس بھی اگر ہم ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکتب ہیں, جتنے بھی ادیان ہیں, سب نے ایک چیز بیان کی ہے, وہ یہ کہ دنیا کے حالات بالآخر ایسے نہیں رہیں گے, یہ چینج ہوں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حکومت قائم ہوگی جس میں لوگوں کو سعادت ملے گی, جس میں لوگوں کو آسائش ملے گی, جس میں لوگوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور آسمانی ادیان کے اندر جو کتابیں ہیں, جو آسمانی کتابیں ہی شمار ہوتی ہیں یا صحیفے ہیں, ان میں تو یہ موضوع بہت ہی اچھے انداز سے بیان ہوا ہے, بلکہ کافی حد تک ہمارے قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. باقی جو مکاتب ہیں یا ادیان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آسمانی ہیں, ان کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہم مولا امام زمان مولا امام مہدی کے حوالے سے احادیث کی روح سے بیان کرتے ہیں وہ ان کے اندر بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں کہ ایک آسمان سے ایک شخص آئے گا یا ایک پروردگار کی تائید شدہ ایک شخص آئے گا، وہ ایک ہوگا اور پوری دنیا کا واحد حاکم ہوگا اور اس کے زمانے میں جو ہے وہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی۔ تو یہ وہ چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں یا اسے مصلح کا عنوان دیتے ہیں یا نجات دہندہ نجات دینے والے کا عنوان دیتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدوی عقیدہ جو ہے وہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ نوع انسانیت کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام مکمل عالم بشریت کا عقیدہ ہے، تمام آسمانی غیر آسمانی ادیان کا عقیدہ ہے اور سب ان کے ظہور کی جو ہے وہ امید رکھے ہوئے ایسے عالمگیر مسئلے کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مثلا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قوم ملت نے نہ کہ صرف ایسے شخص پر عقیدہ رکھا بلکہ اسے کچھ لقب دیے ہیں، اسے کچھ نام دیے ہیں اور ان ناموں سے جو ہے کچھ نہ کچھ معانی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہم انی افتتح القول بحمدک وانطق بالثناء عليك وامجدك وانطق بالثناء عليك وامجدك ولا غايه لمدحتك واثني عليك ومن يبلغ غايه ثنائك وامد مجدك وان لخليقتك كنه معرفه مجدك وأي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا بجودك جوادا بفضلك عوادا بكرمك يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام۔ عیسائی جو ہیں وہ انہیں مسیح موعود کہتے ہیں، لوگوں سے بہت ہی مہربانی رحمت سے بھرپور، بہت ہی لطافت سے بھرپور، لوگوں کے دوسرے لفظوں میں ان کا غم خوار ایسا شخص جو ہے وہ پلٹے گا زمین کی طرف۔ اور یہودی جو ہیں وہ انہیں سرور مکائلی کا نام دیتے ہیں اور بھی مختلف جو ہے وہ نام ہیں۔ اب یہاں ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں کچھ مذاہب کی مختلف جو ان کی کتابیں ہیں مقدس کتابیں وہاں سے کچھ جو ہیں پہرے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب اور مکتب کے اندر اس عظیم عقیدے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہیں اور صرف ہم مسلمان ان کے معتقد نہیں ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جو ہیں ان کے معتقد ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں حضرت زرتشت کی جو کتاب تھی ان کو بھی چونکہ اب آسمانی دین شمار کیا گیا ان کے دین کو، اور بعض لوگوں کو تو اختلاف ہے لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں محققین جو ہیں وہ زرتشتیوں کے دین کو بھی ایک اس آسمانی دین کے عنوان سے جو ہے جانتے ہیں۔ تو ہم ان کی جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری احادیث سے جو ہے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کلام خدا کی طرف سے تھی تو وہ ایک جیسی ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے ان کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی تعریف ہوئی ہے، بہت سارے مطالب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں لیکن کچھ مطالب جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں رہ گئے ہیں جو کہ وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں۔ میں یہاں چند ایک مثالیں جو ہیں زرتشتیوں کی کتاب جو ہے جامع سب نامہ اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا جامع سب نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاشم کی اولاد سے ایک انسان زمین سے باہر نکلے گا جس کا سر پنڈلیاں اور جسم بڑا ہوگا اور وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا۔ جیسے ایک تو یہ لکھا ہوا ہے، ظاہر امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا نجات دینے والا دین کو دنیا میں پھیلائے گا، بھوک کو ختم کرے گا اور یزدان کو اہریمن کے ہاتھ سے بچائے گا اور دنیا کے تمام لوگوں کی تہذیب فکر اور کردار کو ایک بنا دے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام جو ہیں جب ظہور کریں گے پوری دنیا پر ایک ہی دین نافذ ہوگا, دین اسلام نافذ ہوگا. بھوک ختم ہو جائے گی, لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی, پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو نہیں ملے گا, اور اس زمانے کے اندر شر برائیاں ختم ہو جائیں گی, صالحین کو برے لوگوں سے بچائیں گے, اور دنیا کے تمام لوگوں کا ایک ہی کلچر ہوگا, ایک ہی تہذیب ہوگی. اسی طرح ایک اور چیز جو زرتشتیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اور اس بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ یہ بہت حد تک مشابہ ہے ہماری روایات اور احادیث کے, وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا کہ جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا, اپنے غلاموں کے ساتھ کھائے پیے گا, غلاموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا, اس کا دین سب ادیان سے بہتر ہوگا, اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل کرنے والی ہوگی. اب یہاں تک تو اتفاق ہے, سب وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی ہیں. پھر لکھا ہے کہ اس پیغمبر کی بیٹی جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان ہوگا, اس کی نسل سے خدا کے حکم سے اس دنیا میں ایک بادشاہ بنے گا جو اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا اور جس کی حکومت قیامت سے متصل ہوگی. اب دیکھیں یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں ہے. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں, اور وہ پیغمبر کے آخری وصی ہیں, اور وہ بادشاہ ہوں گے, پوری دنیا کے حاکم ہوں گے, اور ان کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا, وہ قیامت سے پہلے آخری حکومت ہوگی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں ایسی چیزیں ہیں, انجیل میں ایسی چیزیں ہیں, تورات میں ہیں. میں بے عنوان مثال صرف چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلے آتا ہوں ہندوؤں کی طرف. مثلا ہندوؤں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے شاکمنی, جو کہ ہندوؤں کے سردار بھی ہیں اور ان کے ماننے والے تو انہیں پیغمبر مانتے ہیں. اس نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے. اس نے لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ایک روحانی جھنڈے کے نیچے سب مذہب والے ایک ہو جائیں گے. تو یہ وہی بات ہے جو ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں. پھر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کے لوگوں کا رہبر ہوگا, اس کا نام منصور ہوگا, وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کرے گا. تو منصور بھی لقب ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کا, وہی پوری دنیا کے مالک ہوں گے, وہی سب کو ایک دین میں شامل کریں گے.
ایک اہم سوال یہ کہ عقیدہ مہدویت جو اتنا عظیم اور باعظمت ہے کہ جس کا تعلق صدر اسلام سے ہے, یعنی خود پیغمبر اسلام جس وقت باحیات تھے اس وقت آپ نے عقیدہ مہدویت کی جانب اشارہ کیا, اپنے فرزند مہدی کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ بتایا, اس کی خصوصیات بتائیں, اس کا نام بتایا, اس کے القاب بتائے, اس کی کنیت بتائی, حتیٰ آپ نے خود معین فرمائی اور منتخب کی. یہ جو اہم موضوع ہے, اس حوالے سے اب تک کتابیں کیا لکھی گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لیکن آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہوگا کہ خود وہ دور کے جو آپ کا زمانے حضور تھا, جس وقت آپ حاضر تھے, اور اس سے پہلے حتیٰ جس وقت آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی, اس وقت بھی کتابیں لکھی گئی ہیں مہدویت کے حوالے سے. یعنی بعد کا جو دور ہے, آپ کی ولادت کے بعد کا دور, وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں نے قلم فرسائی کی ہے, خامہ فرسائی کی ہے اور قلم اٹھایا ہے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں. اس پروگرام میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ زمانے حضور میں, یعنی جس وقت آپ حاضر تھے, اس وقت کون سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں. اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر صاحب.
جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے, وہ موجود ہے, وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہے, صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں, ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں. مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے, آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی, حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے, راستوں میں چلتی ہے, ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے, زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے, لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے, ان پر سلام بھیجتی ہے, وہ دیکھتی ہے, لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا. تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے, اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے، یہ جسم تو قابل رویت ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی، اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں، یعنی امام قائم علیہ السلام میں، انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ، اس نبی کی سنت یہ۔ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے اور وہ مخفی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں۔ تو بس وہ الجھن دور ہو گئی، یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے، تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ تو بس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے۔ جب وقت ہوگا، مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے، تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے۔ بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بعنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے، تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رویت ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے، اور یہی جو ہے وہ غیبت کی جو ہے دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے۔ اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی، مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو، جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی، اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی، تو راوی نے کہا اے فرزند رسول، اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے، بعنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں، پردہ غیبت میں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غار ثور میں جو ہیں وہ غیبت میں رہے۔ السلام عليك يا أمير المؤمنين دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاء يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاء باب الإله العلم الوفاء
مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه يا ماء كوثر العذب
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا ترام
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا ترام
أشهد أنك جاء واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله
لك سلامي أبا تراب.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کیوں مہدی جو ہیں وہ غائب ہوں گے تو فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تلوار کے ساتھ قیام کرنا ہے اس لیے پردہ غیبت میں جائیں گے کہ کسی کا ان کے ذمے کوئی عہد و پیمان نہ ہو. بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی غیبت کو ایک امتحان الہی شمار کیا گیا ہے. مثلاً انہوں نے مثال مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے پانچواں فرزند غائب ہوگا تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے, کیونکہ اس امر کے صاحب یعنی امام مہدی کے لیے غیبت ہوگی جس میں ان کے بعض ماننے والے اپنے عقیدہ سے پھر جائیں گے, اور غیبت ایک امتحان ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا. جیسے آج ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں, لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر بھی امام غائب کی امامت پر عقیدہ رکھنا اور ہر قسم کے شک و شبہ کا مقابلہ کرنا اور اپنے عقیدے کو مستحکم انداز سے جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ اس عقیدے پر گامزن رہنا, اسے جاری اساری رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ امتحان الہی کے اندر گویا کامیابی کی علامت ہے. لیکن وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں شک کرنے کی وجہ سے, دوسرے ادیان کی طرف چل جاتے ہیں یا بے دین ہو جاتے ہیں, وہ گویا اس امتحان سے ناکام ہو گئے. ایک آخری نقطہ جو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اور اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں, بعض احادیث کے اندر امام مہدی کی غیبت کا جو فلسفہ ہے ان کی جان کی حفاظت بیان کیا گیا ہے. مثلا انہوں نے مثال امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں مہدی غائب ہوں گے تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوگا. اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو موت سے ڈر لگتا ہے, شہادت تو اس خاندان کا افتخار ہے, فخر ہے, انہوں نے تو ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو, ایک ہستی کو اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا جائے, تو ان کا شہید ہو جانا یا فوت ہو جانا جو ہے وہ اس کام کو, دوسرے لفظوں میں گویا وہ کام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا تھا وہ گویا پھر تکمیل تک نہیں پہنچا. تو امام جب ظہور کریں گے اور وہ اپنا سارا وہ کام جو اللہ کی طرف سے ان کے ذمے لگایا گیا وہ پورا کریں گے, اس کے بعد وہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے. لیکن جب تک وہ کام نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو غیبت کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا ہے. شہادت تمام اللہ کے بندوں کی آرزو ہے, لیکن ایسی شہادت جو دین اور معاشرے کے لیے مفید ہو وہ شہادت مفید ہے, وہ شہادت اچھی ہے. لیکن اگر ایک قتل جو ہے یا ایک شہادت جو ہے وہ ایک فرد کے ضائع ہونے اور بہت بڑے الہی مقاصد کے ختم ہونے کا باعث ہو تو ایسے مواقع پر قتل سے بچنا جو ہے وہ حکیمانہ اور دانشمندانہ جو ہے وہ عمل ہے. تو چونکہ امام آخری الہی ذخیرہ ہیں, آخری حجت الہی ہیں, ان کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا پر ایک عادلانہ حکومت قائم کرنی ہے, ان کے ذریعے جو ہے پوری دنیا پر ایک بہت بڑا باسعادت معاشرہ قائم ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیا. موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے, ہاں جب تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مولا امام مہدی کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. دوسرے لفظوں میں ناصرین, دوسرے لفظوں میں حقیقی منتظرین جب تک ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک مولا پردہ غیبت میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منتظرین میں سے, حقیقی ناصرین میں سے قرار دے, ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ان کے جمال مبارک سے منور ہوں اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا باعث ہوں اور اس بہت بڑے عظیم امر میں ان کی ہمراہی کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین, اب تک ہم نے مختلف پہلوؤں سے معرفت امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ مسائل یا وہ موضوعات کے جن کا تعلق امام کی معرفت سے ہے ان کو اس پروگرام میں ابھی تک شامل کیا جائے تاکہ ہماری آگاہی میں, ہماری معرفت میں اضافہ ہو. لیکن ابھی بہت کچھ گفتگو ہماری باقی ہے, لیکن فی الحال ہم یہاں پر معرفت کا چیپٹر بند کرتے ہیں اور آئندہ ہم پروگراموں میں گفتگو کریں گے انتظار کے حوالے سے, غیبت کے حوالے سے. یہ جو دوران غیبت ہے, ایک طویل دوران ہے اور ایک طویل دور ہے کہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جو مسائل پیش کیے گئے ہیں کتابوں میں یا حتیٰ آیات میں وہ بہت ہی اہم ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اس سلسلے سے جڑے رہیں گے اور انتظار اور غیبت کے حوالے سے جو آئندہ پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوں گی. فی الحال ہم اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے اور آپ کو خدا رحمان کے حوالے کرنا چاہیں گے. اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا. خدا حافظ.